رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالہدا ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکاتین اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی ابواب اور ابتدائی مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ مہینہ علم دین حاصل کرنے کا مہینہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا قلبی اور اپنے ذوق کو وابستہ کرنے کا مہینہ ہے اور پورے سال جو ہم قرآن سے اپنے شامت عملی کی بنا پر دور رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ہمارے لیے قرآن پاک کا مہینہ بنایا کہ جس میں تلاوت قرآن بھی ہے اور جس میں مفہوم و تدبر قرآن بھی ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ اور اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو جوڑنے کے لیے ہماری زندگی کے بنیادی مقصد کو بیان کرنے والی اللہ کی کتاب اس سے اپنی وابستگی اور اپنے والہانہ معاملات کو استوار کرنے کے لیے الحمدللہ یہ درس رکھا گیا. اور کل کا درس سورہ فاتحہ شریف کی ابتدائی آیات کی وضاحت اور اس سے متعلق چند ضروری باتوں سے حوالے سے ذکر کیا گیا. سورہ فاتحہ شریف میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا کہ اس کے متعدد نام ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ کلام ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی یہ آخری کتاب اور یہ برگزیدہ اور بابرکت کتاب جو تمام سماوی کتاب میں امامت کا درجہ رکھتی ہے, تورات و انجیل اور تمام صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ان تمام مضامین کی تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے افادیت اور ایک بہت اونچا مقام رکھتی ہے. اور سب سے بڑی شان یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا افتتاح اور اس بابرکت کتاب کی افتتاح اس مبارک آیت سورت سے ہو رہی ہے اور کسی بھی کتاب کی عظمت کا اظہار اس کی ابتدا کے اندر کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کے کئی نام میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو بتایا کہ واضح ہے. اور ایک چیز کی عظمت کا اور ایک چیز کی کرامت کا ایک چیز کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام متعدد ہیں. تو کسی چیز کے عظمت کا پھیلاؤ جب زیادہ ہو اور اس کی وسعت زیادہ ہو اور اس کے کمال کے درجے اور مدارج بہت زیادہ ہو اور ایک لفظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تو اس کی پھر اس کے لیے اس کے مختلف شعبہ جات اس کے مختلف کمالات کے لیے الگ الگ نام ذکر کیے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ شریف کے متعدد نام ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا حصول برکت کے لیے اس بات کو میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک نام تو اس کا الفاتحہ یعنی رحمت و حکمت کے خزانے کو کھولنے والی, یعنی قرآن کریم فرقان حمید جو علوم کا سمندر ہے معرفت کا سمندر ہے علوم ظاہری اور باطنی انسان کے سے پنہا اور پوشیدہ معاملات بھی اور انسان کے لیے اس کے عمل اس کے ظاہری معاملات بھی اس مبارک کتاب کے موجود ہے. اس سے کئی کتاب اس ذات کا کلام ہے جو اللہ رب العالمین ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ تو اس کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ رحمت و حکمت کے خزانے کو کھولنے والی یہ کتاب ہے، یہ سورت ہے۔ فاتحۃ الکتاب اس کا ایک اور نام ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب سے مراد قرآن کریم میں موجود پوشیدہ وہ راز، وہ رموز، وہ حقائق کی یہ کنجی ہے۔ جس کو یہ سورت سمجھ میں آ گئی وہ قرآن کے پنہا مضامین، مفہوم اور اس کی باریکی اور اللہ رب العالمین کی جل وعلا کی جانب سے بیان کردہ وہ پوشیدہ مسائل جو اس کائنات سے متعلق ہیں وہ خود بخود اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، جس کو سورہ فاتحہ کے مضامین سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ام القرآن اس کو کہا گیا، حقائق قرآن کا ماخذ ہے، یعنی قرآن کے علوم یہیں سے جاری ہوتے ہیں۔ پورا قرآن پھر اسی سورہ فاتحہ کی وضاحت کرتا ہے، اسی سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کرتا ہے، اور اس کا نام ایک سبع مثانی۔ سبع مثانی، سبع کہتے ہیں عربی زبان میں سات کو، مثانی کہتے ہیں دو کو، یعنی بار بار دہرائی جانے والی یہ سورت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کا نزول دو سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں بھی اس کا نزول ہوا ہے اور مدینہ منورہ کے اندر بھی اس کا نزول ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مثل سورت نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں اتاری گئی، نہ صحف ابراہیم میں ہے، نہ صحف موسیٰ میں ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بار بار دہرائی جانے والی نمازوں میں سورتوں کے اعتبار سے السبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سات آیات جس کو بار بار تلاوت کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا بھی ہے، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر انسان کے وہ امراض جو لا ینحل امراض ہیں، یعنی جس کا حل انسان کو بظاہر اسبابی طور پر نظر نہ آئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو جناب انہوں نے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر جب دم کیا تو ان سے وہ زہر زائل ہو گیا۔ تو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کے وظائف کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز پر یعنی اثر مرتب کروانے کے لیے اللہ رب العالمین کے فضل سے قرآن کی آیات کا، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے کہ یہ مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے، سینوں کی شفا، یعنی سینوں کی کدورت کو دور کرتا ہے۔ حسد کا علاج اس کے اندر ہے، ان آیات کی تلاوت سے حسد کا علاج ہو جاتا ہے، تکبر کا علاج ہوتا ہے، بغض کا علاج ہوتا ہے، باطنی امراض کا علاج ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں جس کو سحر اور جادو کہا جاتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی افادیت رکھنے والی سورت سورت الفاتحہ ہے، اس لیے اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ جناب یہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ منورہ بھی نازل ہوئی، ایک ہی رکوع ہے اور سات اس میں آیات ہے۔ ابتدا اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے جب ذکر فرمایا تو ڈائریکٹ سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین ذکر کیا، یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے اندر ایک آیت ضرور ہے، لیکن کسی آیت کے ساتھ یہ جز نہیں ہے، یعنی ہر سہا یہ ضرور ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ ہر سورت کے شروع میں لکھا تو جاتا ہے، لیکن لکھا اس لیے جاتا ہے کہ ایک تو بسم اللہ شریف کو پڑھنے کی فضیلت، دوسرا ایک سورت سے دوسرے سورت کے درمیان فصل ہو جائے اور علیحدگی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ سورت یہاں پر ختم ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے چند باتیں میں نے ذکر کی، اس کو ضمناً سر دست آہستہ آہستہ ذکر کر کے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اسلامی معاشرت کے اندر جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا کہ بسم اللہ شریف کی بہت زیادہ تلقین ہے ہمارے وہاں، اصلاح کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے اس کا بڑا درس دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ہر خیر کا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کام میں برکت اتارتا۔ یہاں تک فرمایا اغلق الباب واذکر اسم اللہ، جب دروازے کو بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ کو بجا دو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب تم اپنے مشکیزے سے پانی لے چکو تو اور مشکیزے کا منہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ یعنی بار بار بسم اللہ شریف کی اور اس نام کی عادت اور اس کا خوگر بنایا جاتا ہے تاکہ بندے کے ذہن میں مالک حقیقی کی کرامت و عزت اور اس کے نام اور اس کی یاداوری کا جو سلسلہ ہے وہ باقی رہے، تاکہ یہ نام اس کے قلب و جگر کے اندر اس قدر محبت سے سرایت کر جائے کہ یہ فرمان برداری کے ہر کاموں میں یہ نام اس کا ساتھ دے، اور نافرمانیوں کے ہر کام کے اندر یہ نام یاد آ جائے تو وہ اس سے باز رہ جائے۔ تو اسلامی معاشرت کے اندر بسم اللہ شریف کی بڑی برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ بڑے مبارک اللہ رب العالمین جل وعلا کے اسماء ہیں اور اسماء صفات میں سے ہیں۔ رحمان الرحیم، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا، علماء نے یہ ذکر کیا کہ رحمان میں رحمت اور مہربانی رحیم سے زیادہ ہے، اس لیے رحمان کو پہلے ذکر کیا گیا. الرحمن بہت زیادہ مہربان اور رحمت کرنے والا، رحیم جو ذکر کیا گیا وہ کہ مہربانی کرنے والا. یہاں پر علماء نے یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا رحیم سب پر ہے لیکن رحمان صرف مومنین پر ہے، کہ اس نے جو خاص رحمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. اس لیے دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کو بھی غذا مل رہی ہے، ان کو بھی عیش و عشرت مل رہی ہے، ان کو بھی مقام مل رہا ہے، ان کو بھی عزت مل رہی ہے، ان کو باقاعدہ زنجیروں میں جکڑا نہیں جا رہا، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. تو یہ لفظ، یہ شان رحیمی کا کمال ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے انکار کے باوجود، اس کی نعمتوں کے کفران اور اس کی نعمتوں کے انکار کے باوجود، اللہ رب العالمین ان ملحدوں کو، خدا کے وجود کے منکروں کو اور دین سے باغیوں کو، مشرکین کو، کھلے کفار کو، اور اللہ کے حکم کے سامنے اس کی نعمتوں سے بغاوت کرنے والے، اس کی عبادت سے منہ پھیرنے والے، اس کی توحید کا انکار کرنے والے، وہ سرکش قسم کے باغی ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا ان انعامات سے، ان کرامات سے نوازتا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے. اس لیے یہ صفت نبی پاک کو بھی دی گئی. سورۃ توبہ ختم ہوتی ہے، تو سورۃ توبہ جب ختم ہوتی ہے قرآن مجید کی، تو وہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے کرایا، اور یہ حضور کے تعارف میں بڑی مبارک آیت ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ درجے بیان کیے گئے، اور اس میں لفظ رحیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ذکر کی گئی، اور ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہاں پر دیکھیے اس آیت کریمہ میں قرآن نے براہ راست اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی خاص صفت رحیم اور رؤوف اس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اور آپ کو بیان فرمایا. یعنی آیت کا معنی کیا ہوا، سر دس ذرا جلدی سے سنیے پھر ہم آگے چلیں. فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے تم میں یہ عظیم اور برگزیدہ رسول جو تمی میں سے ہیں، یعنی انسان ہے، یہ انسان ہے اور جن سے بشر سے ہیں، انسان ہے یعنی فرشتہ نہیں ہے، جن سے بشر سے ہیں یعنی جنات نہیں ہے. اور اس کی تلاوت یہ کہے گی لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے تم میں وہ برگزیدہ رسول کہ جو تم سب سے نفیس ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے پاکیزہ ہے. فرمایا وہ کون، ایک تعارف تو یہ کیا کہ رسول ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے شریعت لے کر آئے، پوری کتاب لے کر آئے، اور کیسے، انفسکم تمہاری برادری سے ہیں، تمہاری زبانوں کو بولتے ہیں، پھر تمہیں ہچکچاہٹ کیسے یہ پوری قبول کر رہے ہیں، پھر تمہیں آر کیسا ہے، پھر تمہیں ننگ کیسا ہے، پھر تمہیں اجنبیت کیسے، تم ہی میں سے ہیں. اگر کوئی فرشتہ یہ کتاب لے کر آتا تو تم بہانہ کرتے یہ تو ہمارے مزاج کا ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کے پاس تو ہمارے جیسے جذبات ہی نہیں ہیں، ہماری جیسی فیلنگ ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے جذبات کو کیا جانے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من انفسکم، یہ تو تم ہی میں سے ہے نا، انسان ہے، یعنی اشرف المخلوقات، خیر الانسان ہے، سید الانس والجن ہے، ہیں یہ انسان، لیکن کوئی انسان ان جیسا نہیں. کرامت و عزت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا، اور یہاں سے انسیت اور قرب بیان کے لیے، یقیناً جو درد و تکلیف تم محسوس کرتے ہو وہ درد و تکلیف کو یہ بھی محسوس کرتے ہیں. تو لہٰذا تم اپنے دل کی ہر جذبات، ہر کیفیت، ہر معاملات کو ان کے لیے ڈسکس کر سکتے ہو، ان سے ذکر کر سکتے ہو، اس لیے کہ انہی کی زندگی جو ہے کہ ایک عملی نمونہ ہے تمہارے لیے، کہ جو تم اپنی زندگی کے تمام تر شعبہ جات، اگر تم بچے ہو تو اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں تلاش کر کے نمونہ پا سکتے ہو، تم جوان ہو تو اپنی زندگی کا نمونہ ان کی زندگی میں پا سکتے ہو، تم کنوارے ہو تو وہ زندگی بھی تم ان سے پا سکتے ہو، شادی شدہ ہو، یتیم ہو، تاجر ہو، اور کبھی وقتی طور پر مال تمہارے پاس نہ رہا، کبھی عیال کے لیے، خاندان کے لیے پیسے کی فراوانی نہ رہی، الغرض تم پر اترنے والی کس قسم کی بھی کیفیات ہیں اور تم پر گزرنے والے کس قسم کے بھی معاملات ہیں، وہ تمام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ان کی پریکٹیکل ایک زندگی ہے کہ جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کا نمونہ لے سکتے ہو، کہ محبت کو باقاعدہ طور پر عملی شکل میں کس طرح نبھانا چاہیے، غصے کو کس طرح نبھانا چاہیے، محبت کو کس طرح نبھانا چاہیے، تعلقات کو کس طرح نبھانا چاہیے، رشتے کو کس طرح نبھانا چاہیے، تنہائی کیسے گزارنی چاہیے، اور لوگوں کے مجمع میں کیسا رہنا چاہیے، جب بظاہر اقتدار نہ ہو تو تنہا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، جب تمام طاقت و شوکت اور ہر قسم کے کر و فر بازو کے اندر آ جائیں تو پھر زندگی کے اندر توازن کیسا ہو سکتا ہے. فرمایا یہ تمام چیزوں کے، تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہونے والے جذبات اور تمہاری زندگی جس جس اچھائیوں سے اور جن جن حادثات اور معاملات کا سامنا کر سکتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے عملی نمونہ ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. سید عائشہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما اس کی تلاوت کرتی تھی انفسکم. انفس کہتے ہیں انتہائی پاکیزہ نظیف، انتہائی سترے، اخلاق میں سترے، بدن میں سترے، مزاج میں سترے، عقیدے میں سترے، ہر چیز میں سترے، صاف سترے شخصیت انفس. اور انفس کہتے ہیں ذات، یعنی تمہاری قبیلے سے، تمہاری خاندان سے، تمہاری نوع انسانیت ہی سے ہے، تمہاری جن سے بشریت ہی سے ہیں. اور انفس سے مراد کہ ہیں تو یہ جن سے بشریت ہی سے اور نوع انسانیت ہی سے، لیکن انفس ان کو ہم نے برگزیدہ بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے. جب یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں تو پھر ان کو ہم نے اتنا ممتاز کیا ہے کہ تم اپنے دل کی کدورت اور اپنے باطن کی گندگی کو ختم کرنے کے لیے ان کی ذات سے عرفان اور نور کو حاصل کرو. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا مشقت میں رہنا ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں جاتا. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک کا ہم سے رشتہ کتنا قریب ہے، یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی ہم ناک میں ایک آدھ دفعہ حضور کی محبت میں رو لیں، یا کبھی ایک آدھ دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا غلبہ ہم پر ہو جائے تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں. یہ تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کبھی ہوا تو ہوا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت کا اور دل بستگی کا رابطہ ایسا تسلسل ہے کہ جس طرح چاندنی کی چاندنی رات کی چاندنی اس چاند کی اصل وجود سے کبھی کٹ کے نہیں جاتی، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی امت کے ساتھ ایسا ہے کہ شفقت اور محبت وہ کبھی سرکار اور امت کے درمیان ختم نہیں ہوتی. ماں کبھی دل برداشتہ ہو کر اپنے بیٹے کو ڈانٹ پلا دیتی ہے اور اسے جھڑک دیتی ہے اور اسے کبھی اپنا قطع تعلق اور نافرمانی کی بنا پر چھوڑ دیتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مسلسل کمر بستہ رہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے آپ کا مزاج، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کا پیار اپنی امت سے، ماں کا پیار جتنا بچے سے نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بیان کرتے ہوئے اچھا فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا مشقت میں رہنا ہمارے نبی سے دیکھا نہیں جاتا، تمہاری پریشانی میں رہنا ہمارے نبی سے دیکھا نہیں جاتا. حریص علیکم بالمؤمنین، مومنین کی خیر کے انتہائی چاہنے والے ہیں. جب بھی ہم سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، تمہارے لیے مانگتے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں تو تمہارے لیے مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو تمہارے لیے مانگتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں تو تمہارے لیے مانگتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو تمہارے لیے مانگتے ہیں. فرما حریص علیکم بالمؤمنین، مومنین کے انتہائی خیر خواہ اور ان کی بھلائی کے انتہائی طلب کرنے والے ہیں. الرؤوف اور رحیم ہو، اور انتہائی مہربان اور انتہائی ان پر شفقت کرنے والے. یہ سورہ مبارکہ سورہ توبہ ہے اور اس کی یہ آخری آیتوں میں سے ہے. اس میں دیکھیے، اس آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس کو ذرا دماغ میں جمع کرنے کی اور جگہ دینے کی کوشش کیجئے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ مقام ذکر کیے اور آخری دو مقام کیا تھے؟ رؤوف اور رحیم. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے رؤوف بھی اور رحیم بھی ہیں. اب آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں رحیم اللہ کا نام ہے اور سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا. تو اب آپ دیکھیں، ایک لفظ، ایک ہی صفت ہے، ایک ہی کمال ہے، وہ اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے اور حضور پر بھی بولا جا رہا ہے، لیکن شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ، ایک ہی لفظ دو ذاتوں پر بولنے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنوں میں اتحاد نہ ہو. یعنی اللہ رحیم جس معنی میں ہے اس معنی میں حضور نہیں، اور جس معنی میں حضور ہے اس معنی میں اللہ نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین کا اپنی خلق کے ساتھ شفقت اور مہربانی یہ بذات خود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنی امت کے ساتھ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. تو جہاں عطا کی بات آ گئی، جہاں دینے کی بات آ گئی، شرک ختم ہو گیا. اس لیے مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتا ہے، تو یہ لفظ دینے کا ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کا دینا خود سے ہے اور حضور کا دینا اللہ سے لے کر دینا ہے، اللہ نے ان کو. تو جہاں عطا کی بات آ گئی، شرک ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ جذباتی ہو کر اس میں شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یا رسول اللہ مدد کہا، پھر آپ نے یا اللہ مدد بھی کہا، تو اللہ کو بھی آپ نے مدد والا کہہ دیا، رسول کو بھی مدد والا کہہ دیا. تو یہ ایک لفظ دو جگہ پر بولے گئے، تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے وہ بندوں کے لیے نہیں بولا جاتا. تو میں نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی مولانا فلاں. تو میں نے کہا مولانا تو دراصل اللہ کا نام ہے. سورہ توبہ جب ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے ناموں کو ذکر کرتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھے ان ناموں سے پکارو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت. ٹھیک، مولانا آ گیا. انت مولانا، تو انت مولانا جو آپ کہہ رہے ہیں، انت بمانا تم، آپ انت مولانا، تو یہ مسجد کے امام صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ مولانا ہیں، کسی داڑھی والے کو کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ مولانا ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. واف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، انت مولانا، تو ہمارا مددگار، تو ہمارا مولانا ہے. اب آپ دیکھیں لفظ مولانا قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا، لیکن ہر داڑھی والے کو آپ مولانا کہتے ہیں، لیکن جس معنی میں آپ علماء کو مولانا کہتے ہیں اس معنی میں اللہ کو نہیں کہتے. تو بس لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ قاعدہ تو یہاں ٹوٹ گیا نا، کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے وہ بندوں کے لیے نہیں بولا جا سکتا، تو یہ تو اللہ نے خود بول دیا. یعنی اللہ نے لفظ مولانا اپنے لیے ذکر کیا، اور ساری دنیا جو ہے کہ ہر علماء کے لیے ذکر کرتی ہے، اللہ نے رحیم اپنے لیے بھی ذکر کیا، مصطفیٰ کریم کے لیے بھی ذکر کیا، تو کم سے کم یہ قاعدہ غلط تو ثابت ہو گیا، آپ کا یہ الزام امت پر غلط تو ثابت ہو گیا، جس کی بنیاد پر آپ نے پوری امت کو بنیاد بنا کر ہر مسلمان کو مشرک مشرک اور کافر کافر کہنے کی یہ غلیظ عادت لوگوں کی زبان میں ڈال دی تھی. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اگر رسول اللہ کو مدد والا کہنا اور اللہ کو مدد والا کہنا، اب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کہ لفظ مدد جب اللہ کے لیے استعمال ہو گئی تو اب رسول کے لیے نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا جب لفظ مولانا اللہ کے لیے استعمال ہو گیا تو پھر عالم کے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ جب لفظ رحیم، سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس کی پھر ڈیٹیل میں تھوڑا سا، جب لفظ رحیم اللہ کے لیے استعمال ہو گیا تو پھر رسول اللہ کے لیے کیسے استعمال ہوا؟ تو وہ بھی جواب دیں گے کہ دیکھیں لفظ تو دونوں استعمال ہو گئے لیکن معنی دونوں کے ایک نہیں ہے. تو میں نے کہا میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مدد کا لفظ رسول اللہ کے لیے کہا گیا، اللہ کے لیے کہا گیا، تو لفظ تو ایک ہی بولا جا رہا ہے، اس کا تلفظ ایک ہی ہے، لفظ مدد ہی ہے، لیکن جب اللہ کے لیے بولا گیا تو کسی خاص معنی میں بولا گیا، اور رسول اللہ کے لیے جب بولا گیا تو کسی خاص معنی میں بولا گیا. اس کی ایک مثال توجہ سے ذرا آپ مزید غور فرمائیے. قرآن کریم نے ایک جگہ پر ذکر کیا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا مولا ہے، مددگار ہے، اور جبرائیل آپ کے مددگار ہیں، اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی آپ کے مددگار ہیں. اب اس آیت کو سبحان اللہ کہتے کریں، لیکن اس آیت کو بھی آپ ذرا تھوڑے توجہ کر کے ذہن میں رکھیں، اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ کے جملے کے ساتھ ساتھ اس آیت کے مضمون کی طرف بھی آپ ذرا توجہ کریں. میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اس آیت میں آپ دیکھیں لفظ مولا ایک ہی دفعہ آیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ایک، مَوْلَاهُ ایک دفعہ ہے، جبریل وصالح المؤمنین، لفظ مولا ایک دفعہ آیا ہے اور بولا تین ذاتوں پر گیا ہے، ہوا ایک ذات، جبریل ایک ذات، صالح المؤمنین ایک ذات، تو تین ذاتوں پر کو بیان کیا جا رہا ہے اور ایک لفظ مولا بیان کیا جا رہا ہے. اب ہوا پہلی ذات کون؟ اللہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ہم آپ کے مولا، جبریل آپ کے مولا، صحابہ آپ کے مولا. تو اب آپ دیکھیں یہ ایک ہی لفظ اللہ پر بھی بولا گیا قرآن میں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جبرائیل پر بھی وہی لفظ مولا بولا جا رہا ہے، یعنی لفظ الگ مولا نہیں آیا، بلکہ اسی مولا کے ضمن میں ہی بات ہو رہی ہے. اللہ نے ایک ہی لفظ مولا ذکر، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. جبریل کا نام الگ ذکر کیا، صحابہ کا نام الگ ذکر کیا، اپنے لیے ضمیر الگ ذکر کی، لیکن لفظ مولا ایک ہی لایا. تو اب آپ دیکھیں ایک لفظ مولا ہے، بیک وقت اللہ پر بھی بولا گیا، جبریل پر بولا گیا، صحابہ پر بولا گیا. تو اگر ایک لفظ متعدد ذاتوں پر بولنے سے شرک ہوتا تو یہ تو خود قرآن ہے. مانا بھی اس کا یہی ہوا کہ اللہ آپ کا مددگار، مولا بمانا مددگار، اللہ آپ کا مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، یہ آپ مددگار. سوال یہ ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں آپ کہتے تھے کہ آپ نے رسول کے ساتھ مدد کا لفظ کیوں لکھا؟ میں نے کہا قرآن نے تو جبریل کے ساتھ بھی لکھ دی، قرآن نے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی لکھ دیا، قرآن نے تو حضرت عمر کے ساتھ بھی لکھ دیا. اگر ہم نے مسجد میں یا رسول اللہ مدد لکھ دیا تو آپ کو شک یہ آیا کہ مدد کا لفظ آپ نے رسول کے ساتھ کیوں لکھا جبکہ آپ اللہ کے ساتھ لکھ چکے ہیں؟ تو میں نے کہا جب اللہ نے خود کے لیے مولا بولا تو پھر جبریل کے لیے بھی بول دیا. تو شریعت ہم آپ نخرے میں نہیں سمجھیں گے، جس طرح اللہ نے سمجھایا ایسے سمجھیں گے، اور اس کی گہرائی پہ آپ کے غصے سے ہم بات نہیں سمجھیں گے. قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، ہم اس سے سمجھیں گے. تو قرآن نے اس موضوع کو واضح کر دیا، لیکن مسئلہ کیا ہے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، اور سبا آپ کے مددگار. سوال یہ پیدا ہوتا آپ کے ذہنوں میں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب جب اللہ ہی مدد کرتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جناب جو اللہ ہی مدد کر رہا ہے تو پھر رسول کے لیے مدد کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ غوث اعظم کے لیے، دیگر اولیاء کے لیے لفظ مدد کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ کا بھی یہی الحمد للہ یہی عقیدہ کہ مدد اللہ ہی کر رہا ہے، تو قریب مدد اللہ، بچوں ذرا
توجہ یا آپ اسکول کالج میں باقاعدہ طور پر مس گائڈ کیا جاتا ہے, اور میں کوئی تنقید نظر سے نہیں اس کا صحیح پہلو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں, اور بالکل سمجھدار بنے, بالکل اس کو واضح طور پر آپ سمجھیں. یہ کہتے ہیں کہ مدد اللہ ہی کر رہا ہے, تو پھر رسول کی مدد کرنے کی ضرورت, جب آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی کہ رسول اللہ کے ذریعے مدد کرتے ہیں کہاں, تو کہا پھر مدد اللہ ہی کے لیے رہنے دینا, رسول کے لیے کیوں لکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں بھی تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جان سے کہ جب رسول کی مدد اللہ ہی نے کرنی ہے تو پھر جبریل کا نام کیوں لیتا ہے, پھر ابو بکر عمر نام کیوں لیتا ہے؟ کہنے کہ ہاں یہ مسئلہ تو حل کرو, تو نے کہا یہ مسئلہ پانچ منٹ سے بھی کم کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیسے؟ کہنے کہ جی میں نے کہا کہ حق قرآن سے پوچھتے ہیں, یا اللہ جب تو مولا ہے تو پھر جبرائیل کی کیا ضرورت ہے؟ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ, جب تو مولا ہے تو وہ جبریل کہنے کی کیا ضرورت تھی, وہ صالح المومنین کہنے کی, ابو بکر عمر کا نام لینے کی کیا ضرورت, جب تو ہی مددگار تھا تو پھر ابو بکر صدیق کو مددگار کیوں بنایا نبی پاک کا, جب تو ہی نبی پاک کا مددگار تھا تو جبریل کو کیوں بنایا؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ مددگار ہم ہیں لیکن ظاہر تو جبریل سے کریں گے نا, مدد تو ہماری ہوگی نا, ظاہر عمر کی تلوار سے ہوگی, مدد تو ہماری ہوگی لیکن ظاہر ابو بکر کی سنگت اور مائیت سے ہوگی, مدد ہماری ہوگی لیکن علی المرتضیٰ کی استقامت سے ظاہر ہوگی, مدد ہماری ہوگی عثمان کے خزانے اور مال سے ظاہر ہوگی, یعنی ہے ہمارا لیکن ظاہر یہاں سے ہو رہا ہے. دیکھیں پی ایم ٹی وہاں پر لگی ہوئی ہے اور بلب یہاں لگا, یہاں آپ نے بٹن آن کیا بلب آن ہو گیا, ایک ایسی بات نہیں, لیکن اصل لائٹ جل رہی ہے اس کی نہیں ہے, یہ پیچھے آ رہی ہے لیکن ظاہر یہاں پر ہو رہی ہے, ہے یہ پیچھے سے رشتہ. تو بلا شبیلا تمثیل ایک سمجھانے کے میں نے ایسی بات کی ہے آپ کے ذہنوں میں کہ ہے مدد اللہ کی لیکن ظاہر کس سے ہوتی ہے؟ فرشتوں سے ہوتی ہے, رسول سے ہوتی ہے, نبیوں سے ہوتی ہے. یہ مقام ظہور ہیں, یہ مرجائے ظہور ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ اپنی شان کو ظاہر کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اچھا یہ بتاؤ پیاس کون بجھاتا ہے؟ کہنے گے اللہ. تو میں نے کہا جی پانی کیوں پیتے ہو؟ کہنے کہ جی ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے. میں نے کہا افطاری میں شبت پانی نہیں پینا, جب پیاس کا بجھا رہا ہے تو پانی کو درمیان میں کیوں لے کر آئے؟ تو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں پیاس تو اللہ بجھا رہا ہے لیکن وہ شان اللہ پانی سے ظاہر کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہی بات آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ دل اللہ ہی رہا ہے لیکن شان وہ ظاہری ان اسبابوں سے کرتا ہے, تو جب پانی سبب بن سکتا ہے تو رسول اللہ سے آپ کیوں بغض رکھتے ہیں؟ آگے چلیے, تو اب آپ یہاں پر دیکھیے اس مدد کے کانسیپٹ کو سمجھانے کے بعد میں آگے اس لفظ پر آ جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے آپ کی خدمت میں جملہ ذکر کیا رحمان و رحیم, یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. رحمان جو ہے وہ رحیم کے مقابلے میں بہت زیادہ مبالغہ اور خاص ہے, بہت زیادتی ہے, کرم کی, شفقت کی, مہربانی. رحمان صرف کو مومن کے لیے, رحیم اپنی ساری خلق کے لیے. اس لیے یعنی دنیا کے اندر دیکھیے جس طرح میں آپ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں وہ لوگ جو رب کو مانتے بھی نہیں, اللہ پر ایمان بھی نہیں لائے, اللہ ان پر بھی کرم نوازی کر رہا ہے, تو یہ صفت رحیم ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس دنیا میں جس نے اللہ نام لیا تھا ان کے پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف کر دے گا, کچھ نہیں پوچھے گا, صرف اس بات سے بخش دے گا کہ وہ خدا کو ایک یقین کرتے تھے, اس کے رسول کو مانتے تھے. کسی نے کہا یا اللہ اتنی سی بات پر اتنے بڑے گناہ معاف کر دیا, فرمایا اسی کو تو رحمان کہتے ہیں, تو جو بڑھ بڑھ کر رحمت کرے, جو بڑھ بڑھ کر شفقت کرے. اس لیے آپ دیکھیں حضور کو رحمان نہیں کہا گیا, رحیم کہا گیا, اور رحمان کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جا سکتا. رحیم کا لفظ تو حضور کے لیے بولا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمان نہیں کہہ سکتے لیکن رحیم کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا. اس لیے کہ رحمان یا اللہ رب العالمین جل وعلا کی وہ صفت خاصہ ہے کہ جس میں وہ کسی کو شریک نہیں فرماتا. ہاں اس کے ظہور کی ایک ذیلی شاخ جو ہے وہ رحیم ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی ہے, یعنی دنیا کے اندر وہ شفقت ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا کے رحمان کی صفت جو ہے وہ صرف اور صرف مومنین پر ہوگی. اس لیے علماء نے کہا کہ بعض نام ایسے ہیں جس کے شروع میں عبد کہنا ضروری ہے, جیسے عبداللہ, لفظ اللہ کہہ کر تو نہیں کہہ سکتے, بعض عبدل کہتے ہیں, یہ حرام ناجائز ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں جی رحمان, وہ ہمارے وزیر خارجہ کسی زمانے میں تھے, اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرما, رحمان ملک کہتے تھے ان کو, ٹھیک ہے, تو یہ ناجائز حرام ہے. عبد الرحمان نام ہوگا کیونکہ لفظ رحمان ہو گیا, معبود ہو گیا, صمد ہو گیا, رب ہو گیا, اللہ ہو گیا, یہ ایسے نام ہے کہ جس کے شروع میں عبد رکھنا واجب ہے, یعنی معبود, تو عبد معبود اس کو کہا جائے. یا اب غفار, تو عبد الغفار اس کو کہا جائے گا.
ستار عبد الستار اس کو کہا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین جل والا کہ وہ نام ہے جس کے ساتھ عبد کا رکھنا ضروری، جیسے عبد الرب اس کو رب نہیں کہا جائے گا، یہ عبداللہ اس کو اللہ نہیں کہا جائے گا. تو لہذا رحمان بھی وہ نام ہے کہ جس کا نام اگر ہو تو وہ اپنا نام اگر کسی کو رحمان رحمان بھائی آئیں تو یہ کہنا بھی حرام. اس طرح سبحان، جیسا عبد السبحان نام ہوتا ہے تو کہہ دیجیے سبحان نہیں آئے سبحان آ گیا، تو یہ غلط ہے. بلکہ عبد السبحان یہ پورا نام ہے، اس نام کے ساتھ یعنی نبض عبد کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا. تو فرمایا کہ الرحمن الرحیم، رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اللہ رب العالمین جل والا کے فضل و عنایات کا طریقہ ہے. اب بات تھوڑی سی میں آگے ذکر کرتا ہوں جو تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے. الحمدللہ کی تفسیر میں انشاءاللہ کل شروع کروں گا، یہ بڑی معنی خیز ہے، لفظ حمد کے اندر بڑے کمالات اور رب العالمین میں، کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. میں ادھر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سورہ فاتحہ ہی کے حوالے سے ہے، تاکہ ایک خاص مضمون یہاں پر ہمارے سامنے آ جائے. یہ سورت کتنی برگزیدہ ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. بخاری شریف کی 5006 حدیث نمبر ہے، کتاب فضائل القرآن بخاری شریف میں روایت موجود ہے. اور حدیث شریف کے یہ کلمات ہیں کہ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کن تو اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے آواز دے کر بلایا، اے ادھر آؤ. ایسے ہی واقعہ ایک عبید بن کعب کا ہے، وہ جامع ترمذی میں، یہ بخاری شریف میں. اور اس بخاری شریف میں یہ واقعہ جو ہے حضرت ابو سعید بن معلہ کا ہے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ کنت اصلی، اس سے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فاتحہ شریف کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں، یہ دو باتیں اس کے اندر. فرما کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی نبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، فلم اجبہ، میں نماز پڑھ رہا تھا جواب کیسے دیتا، میں نے نماز جلدی جلدی پڑھنا شروع کی اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے فرمایا کہ میں تو تمہیں آواز دے رہا تھا، تم کیوں لیٹ آ گئے، تاخیر کیوں ہو گئی. قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا تو نماز تو پڑھ رہا تھا. قال الم یقل اللہ، کیا تو نے اللہ رب العالمین کا وہ قول نہیں سنا تھا جو اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 24 میں فرمایا، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ، جواب دو فوراً. کب جواب دو؟ فرمایا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب رسول اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم جواب دو، تم حاضر ہو جاؤ. استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائیں. کب بلائیں؟ فرمایا جب بلائیں. فرمایا یہ چھوڑو تم، فرمایا کب بلائیں؟ کہ جی جب بلائیں. تم نے کیا کرنا ہے؟ استجیبوا، تم نے حاضر ہونا ہے، تم نے جواب دینا ہے. تو اب اس کو باقاعدہ پہرائے پر دیکھیے، کسی صحابی کا کسی امام کا قول نہیں، یہ براہ راست حضور خود ذکر کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی، تم نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے تھپکی نہیں دی، بہت اچھا ہی کام کر رہے تھے، نماز تو جنت کی کنجی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اچھا کام کر رہے تھے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ نماز کا مقابلہ اگر ہم سے اور آپ سے کیا جائے تو نماز کی افضلیت اور عزت ہم سے زیادہ ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہم رکھا جائے تو پھر سب سے بڑی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور کی طرف رجوع کرنا. اسی کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے خاص پہرائے میں ذکر کیا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد بر کی ہے. حضرت سعید بن معلہ کہتے ہیں، ذرا معنی میں اترنے کی کوشش کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میرے آنے میں تاخیر ہو گئی. حضور نے فرمایا کیوں تم تاخیر سے آئے؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا نماز تو پڑھ رہے تھے، تم نے قرآن نہیں پڑھا. جب اللہ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائے تو تم آ جاؤ، کب بلائیں؟ فرمایا جب بلائیں. تو حضرت ابو عبید بن کعب کو حضور نے تو خود دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے، جو جامع ترمذی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں. جب ان سے یہ کہا کہ جب تمہیں میں نے بلایا تو تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا نماز تو تم نے پڑھ رہے تھے لیکن قرآن تم نے نہیں پڑھا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ اس کے رسول بلائے تو تم آ جاؤ. تو انہوں نے آگے سے کہا حضور آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. علماء نے یہاں مسئلہ لکھا ہے واضح طور پر، اس کی جتنی بھی شروحات آپ دیکھیں، علامہ عینی کو دیکھیں، ابن حجر کو دیکھیں،
فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا دو رکعت اور حضور بلائیں تو اس کا آنا فرض ہے، جیسا نماز فرض ہے نا، یہ مستحب نہیں ہے کہ مرضی ہو کہ نماز ختم کر لوں پھر میں چلا جاؤں. جیسے ماں کے بلانے پر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کے بلانے پر جائے، تو ماں کے بلانے پر وہ نفل نماز کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، رسول اللہ کے لیے وہ فرض کو چھوڑ کر بھی جائے گا. اور ماں کے بلانے پر جانا جو ہے وہ مستحب ہے، نبی پاک کے بلانے پر جانا فرض ہے. اگر حضور کے بلانے پر نہیں گیا تو نماز بھی گئی ایمان بھی گیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قدر ہے. تو علماء نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بلائیں تو بندہ نماز کی حالت میں بھی ہو تو وہ حضور کی بارگاہ میں جائے، اور اس کا جانا فرض ہے. اور ظاہر سی بات ہے نماز جب ٹوٹتی ہے جب نماز کے خلاف کوئی کام کیا جائے، نماز جب ٹوٹتی ہے اور نماز جب فاسد ہو جاتی ہے جب وہ کام کیا جائے جو خلاف ہے نماز ہو. بات کر لی آپ نے، نماز ٹوٹ جائے، قریب سے کوئی بندہ گیا اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا جی وعلیکم السلام، تو یہ نماز کے مزاج کے خلاف آپ نے بات کی، وہ جملہ کہہ دیا جو نماز سے ہٹ کر تھا، قرآن سے ہٹ کر تھا، آپ نے جواب دے دی، تلقین کر دی، سوال کا جواب دے دیا، تو یہ فاسد نماز ہے. آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہے، آپ نے سینہ نماز مثال کے طور پر آپ نے چار رکعت کی نیت کی، تین رکعت آپ پڑھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد آیا ہو میں نے تو جناب تین رکعت پڑھی، میں نے چار پڑھی نہیں. اگر آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہو اور ابھی ایسا کوئی عمل جو نماز کے خلاف ہے وہ نہ کیا ہو، اور آپ نے اپنے سینے کو کعبے کے سامنے سے یعنی قبلے کے سامنے سے ہٹایا نہ ہو، تو اسی وقت آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی ایک رکعت مکمل کریں اور سجدہ سہو کر کے نماز کو ختم کریں. یعنی نماز جب ٹوٹتی ہے کہ جب کوئی کام نماز کے خلاف کیا جائے، کسی سے نماز میں کسی غیر سے بات کر لی جائے، کسی غیر کے سوال کا جواب دے دیا جائے، جواباً کسی کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو انوالو کر دے، اس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے کہا یا رحمت اللہ نماز دی، آپ نے انوالو کر دیا آپ کو اپنے آپ کسی غیر کے ساتھ اللہ سے ہٹ کر، اور جواب دینے کی چیزیں اور اس کی توجہ کو اور اس کی جانب آپ گویا کہ مسلسل ہو گئے. یہ آسان سے لفظ میں بہت نیچے جا کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن جب بندہ حضور کے پاس جائے گا تو حضور سے بات تو کرے گا نا، جب حضور اس کو بلا رہے ہیں تو وہ حضور سے بات تو کرے گا لیکن نماز نہیں ٹوٹتی. اب غور کریں، جب حضور اس کو بلائیں گے اور اس کا جانا فرض ہے تو جب وہ اٹھ کر جائے گا تو سینہ کیا پھرنا، پورا بدن ہی پھرے گا اس کا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں یہ کہیں تشریف فرمائے اور وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور حضور نے اس کو بلا لیا. اب جب حضور کی طرف جا رہا ہے تو چلتا ہوا جائے گا، جب چلتا ہوا جائے گا تو کعبے سے پیٹ کعبے کو پیٹ کرے گا لیکن نماز نہیں ٹوٹ رہی. تو یہاں سے یہ حقیقت ملی کہ جناب نماز دراصل یاد الہی اور اللہ کے مرضی کے کام کا نام ہے، اور اللہ کے مرضی کے کاموں میں سب سے بڑا کام رسول اللہ کے حکم کو ماننا، آپ کی طرف جانا، آپ کی آواز کو سننا، آپ کے سوال کا جواب دینا، یہ سب مرضات اللہ اللہ کی مرضی سے ہے، لہذا یہ سارا نماز ہی ہے، غیر نماز نہیں. کہ کسی شخص نے اگر، میں ابھی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کسی شخص نے اگر دو رکعت کی نیت باندھی، ایک رکعت اس نے پڑھ لی، اس کو ذرا تھوڑا اور آسان کر کے آپ دیکھیں، ایک رکعت اس نے پڑھ لی اور حضور نے اس کو آواز دی کہ ادھر آؤ، تو اس پر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے، جسے نماز پڑھنا فرض ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ جائے. اب دو رکعت اس نے پڑھی، اس مثال سے مسئلہ کھل جائے گا. دو رکعت اس نے پڑھی، ایک رکعت پڑھ کر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، حضور نے بلا دیا. جب حضور نے بلایا تو یہ حضور کی طرف جائے گا، جائے گا تو حضور اس کو کچھ کہیں گے کہ جاؤ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، یا فلاں کام کا کیا ہوا یہ بتاؤ، وہ حضور کو جواب دے گا، یا کوئی چیز لانی ہے، یا کسی کو بلانا ہے، سرکار نے کہیں بھیجنا ہے، کسی کو کچھ چیز دلوانی ہے، وہ سب کر کرا کر آ جائے گا. اور جب لوٹ کر وہ آئے گا اور حضور سے اجازت مانگے گا، حضور اب کیا حکم ہے، سرکار فرمائیں گے ٹھیک ہے جاؤ. تو جب وہ جائے گا پھر وہ مصلے پر آ کر کھڑا ہوگا تو دوبارہ وضو نہیں کرے گا، دوبارہ نیت نہیں کرے، وہ سب نمازی تھا. اب جس طرح وہ پہلی رکعت کو ختم کر کے دوسرے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اسٹل اسی جگہ پر ہے وہ، اب آ جائے اور اپنی دوسری رکعت کو شروع کر کے اسی ایک رکعت کو پڑھ کرے، اور پہلی والی ایک رکعت جو ہو رہی وہ تھی، اور یہ درمیان جو میں جو سب ہوا یہ سب نماز ہی تھا. اور تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بچوں، میرے بزرگوں، یہ عظمت اور شان ہے. تو میں تیرا میلاد نہ مناواں یا رسول اللہ تو پھر کس کا میلاد منائیں، جب حضور کی شان نہ بیان کریں تو پھر کس کی شان بیان کریں. تو حضرت، ایک تو یہ مسئلہ اس سے واضح ہوا کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت سعید بن معلہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی،
تم نے قرآن کی آیت نہ پڑھی کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ رسول تمہیں بلائے، اللہ کب بلاتا ہے، اللہ کی آواز کون سنتا ہے؟ فرما میرا محبوب جو بلاتا ہے تو ہم ہی تو بلاتے ہیں. فرما للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں، کب بلائیں؟ فرما جب بلائیں آؤ. تو حضرت ابو سعید بن معلہ کو جب یہ درس ہو گیا تو وہ خاموش ہوئے، تو سرکار علیہ السلام نے شفقت فرمائی، فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بیدی. سرکار نے بس میرا دل بہلانے کے لیے، میں ڈر گیا تھا اس بات سے کہ مجھ سے کیا ہوا، تو دل بہلانے کے لیے حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے مجھ سے یہ کہا کہ الا اعلمک اعظم سورۃ من القرآن، میں تجھے قرآن میں سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے عظیم، عظمت والی، عزت والی، قدر والی، شان والی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور جملہ کیا فرمایا؟ ثم قال الا اعلمک اعظم سورتی فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بیدی. حضور نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے دلاسا دیا کہ میں گھبرا رہا تھا، تو ہاتھ میرا پکڑ کے فرمایا کہ اے ابو سعید، اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تجھے ایک سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے عظیم سورت ہے قرآن کے اندر. سبحان اللہ. فلما اردنا ان نخرج، جب میں نے یہ ارادہ کیا پس کہ میں مسجد شریف سے باہر جاؤں، قلت یا رسول اللہ انک قلت، جب میں باہر نکلنے کے قریب آیا تو پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوا، میں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا اعلمک اعظم سورۃ من القرآن کہ آپ قرآن کی سب سے عظیم اور بابرکت اور شان والی سورت کو آپ حضور مجھے بتائیں گے، تو وہ سورت کون سی ہے؟ قال الحمدللہ رب العالمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں یہاں پر حضور نے بسم اللہ کا لفظ نہیں ذکر کیا، یہ احناف کی بہت بڑی دلیل ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ ہے سورۃ فاتحہ، یہ قرآن کی اعظم سورت ہے، یعنی قرآن کی سورتوں میں. اور حضور نے خود فرمایا کہ وعلموک، میں تجھے تعلیم دوں، اعظم سورۃ من القرآن، قرآن میں سب سے بزرگ سورت کے بارے میں، سب سے عظیم سورت کے بارے میں. اور سرکار نے فرمایا، جب پوچھا کہ حضور وہ کون سی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الحمدللہ رب العالمین ہی السبع مثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. فرمایا کہ اے ابو سعید، یہ الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہے یہ سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ پاکیزہ سورت مجھے عطا فرمایا کہ جو وہ سورت ہے کہ اعظم سورۃ من القرآن، قرآن مجید میں سب سے بزرگ، سب سے پاکیزہ اور سب سے برکت والی سورت ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان مضامین کو ہم نے سنا ہے، اس کی تاثیر کو ہمارے قلب و جگر کے اندر اتارے، اور سورہ فاتحہ شریف سے ہمیں کامل محبت عطا فرمائے. نمازوں کے علاوہ اس کی تلاوت کرنے کی، اس کے معنی پر غور کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو اپنے خاص وظائف میں شامل کرنے کی رضا الہی کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج سورہ فاتحہ شریف شروع ہو رہی ہے اور یہ بڑی مبارک سورت ہے، اور اس میں عقیدے کی ابتدائی بہت ضروری باتیں ہیں، اس لیے ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا. میں نے حدیث شریف ذکر کر دی، کل سے انشاءاللہ العزیز کی فضیلت کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے متعلق انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی اس کی توفیق کے خیر کے ساتھ انشاءاللہ کچھ ذکر کرنے کی سعادت کریں گے، حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا بیٹھنا اور اس اخر کا کہنا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس ذکر میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان شریف کے روزے، عبادات، تراویح، صدقات اور تمام خیر کے کام اللہ رب العالمین قبول فرمائے. وقت نکالیں رات کے وقت تھوڑا قرآن شریف سیکھنے کے لیے، اس لیے ہم نے وقت بھی مختصر آدھے گھنٹے 40 منٹ کا رکھا ہے، تاکہ تھوڑا سا وقت ہو، بندہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ وقت قرآن مجید کے لیے دے، تاکہ وہ تھوڑی سی نشست کے اندر ڈھیروں سالوں کی معلومات کو وہ حاصل کر سکے، تاکہ اپنی نجی زندگی کے اندر اس کی روشنی کو پا سکے اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی راہ کو وہ درست کر سکے. واخر دعوانا الحمدللہ.